لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں معرض وجود میں آئی؟
مسلمانوں کی گرتی ہوئی عملی حالت کو سنبھالنے کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امت محبوب کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے دعوت اسلامی معرض وجود میں آئی. دعوت اسلامی کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم مطلب جو ہماری مسجدیں خالی ہو گئی ہیں نمازیوں سے ان کو بھریں، اور مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، اور شمع عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے دلوں میں مدم بڑھتی جا رہی ہے اس کو اثر نو فروزاں کریں. اور ہر مسلمان اے کاش یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بیکار کاموں کو چھوڑ کر کرنے کے کام کریں، کیونکہ جو کرنے کے کام نہیں کرتا وہ فضول کاموں میں پڑ ہی جاتا ہے. تو کرنے کے کام جو ہیں وہ مسلمان کے لیے آخرت کی تیاری ہے، اور وہ دنیا مضموم نہیں جو آخرت کے لیے مضر نہیں. صرف وہی دنیا مضموم ہے کہ جو آخرت کو نقصان پہنچائے. اب مثال کے طور پر شادی کرنا، بال بچوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، حسب ضرورت بقدر کفایت رزق حلال کی جستجو، یہ دنیا نہیں، یعنی یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی، بلکہ یہ سب اگر آخرت کے تصور کے ساتھ کی جائے تو یہ الحمدللہ محمود ہے، اچھی باتیں ہیں. تو دعوت اسلامی جو ہے وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ مسلمانوں میں اجاگر کرنے کے لیے وجود میں آئی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
آپ کا پسندیدہ کورس مدنی قافلہ کورس ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟
کوئی علم فی نفس ہی برا نہیں، اور جو علوم دینیہ ہیں ان میں علم فقہ افضل ہے، اور جو زبانیں ہیں دنیا میں جتنی بھی ان سب میں عربی زبان افضل ہے. مدنی قافلہ کورس جو ہے اس کے ذریعے دعوت اسلامی کی بقا مجھے آسان نظر آ رہی ہے کہ مدنی قافلہ کورس کر کے عیسائی بھائی اگر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے مدنی قافلوں کی دھومیں مچائیں گے تو یہ دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی. جب دعوت اسلامی ترقی کرے گی اور ترقی جوں جوں کرتی جائے گی تو ظاہر ہے کہ مدارس بھی کھلیں گے، جامعات بھی کھلیں گے، اور علم فقہ حاصل کرنے والوں کی بھی تعداد اس میں بڑھتی چلی جائے گی. اگر ہم قافلے سفر نہیں کرائیں گے تو یہ کام بڑھے گا ہی. اس کو یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ، یہ سبھی جانتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی سے چلا، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ کھارا در کے علاقے سے چلا. کہ ان دنوں میں رہتا تھا کھارا در کا ایک علاقہ، اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے، وہ اولڈ ٹاؤن گاؤں گلی میٹھا در، اور میں کاغذی بازار وہ بھی اولڈ سٹی ایریا میں نور مسجد وہاں امامت کرتا تھا. اسی مسجد سے الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کیا. کچھ اسلامی بھائی مل کر ہم نکلنے لگے ادھر ادھر سفر کرتے کراچی ہی کے اندر، اور جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے، جو بھی انداز تھا اس وقت جو سمجھ میں آتی تھی اس طرح بیان کر کے لوگوں کو مائل کرتے تھے. اور بیان کرنے والا ایک ہی آدمی ہوتا تھا اس وقت ہمارے پاس، وہی بیان کرتا تھا. پھر ہم نے اجتماع شروع کیا ہفتہ وار. اجتماع میں جس تاریخ کا اعلان ہوا اس تاریخ کو اجتماع نہ کرنے کی ایک طبی وجہ ہو گئی، ایک مہینہ لیٹ کیا اجتماع. پھر ہفتہ وار اجتماع جب شروع ہوا تو میرا خیال ہے اسی دن میں نے اعلان کیا کہ کل ہم مطلب کسی علاقے میں قافلہ لے کر جائیں گے اور وہاں نیکی کی دعوت دیں گے. تو میرے خیال میں سو کے آس پاس اسلامی بھائی میرے ساتھ چل پڑے، اور ہم نے ملیر کا دورہ کیا. ملیر ایک علاقہ ہے مضافات، اب تو وہ ضلع بن گیا. وہ مطلب ہمارے جو مرکز تھا گلزار حبیب سولجر بادہ، اس سے میرا خیال ہے کوئی 15-20 کلو میٹر تو دور ہوگا ہی. وہاں جا کر بیان ہوا، وہ پھر یہ اعلان کیا ہم نے کہ جو داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں وہ نام لکھواؤ. تو الحمدللہ 40 حاضرین جو تھے انہوں نے 40 افراد نے نام لکھوائے. ان داڑھی والوں میں سے ایک داڑھی والے کو ابھی تک میں جانتا ہوں، اس کی داڑھی آخری ملاقات تک تو تھی، اور اس نے اپنے علاقے میں اس کو ذمہ داری بھی ملی، اور الحمدللہ بہت کام کیا اس نے دعوت اسلامی کا. اور بھی ہوں گے لیکن اب میں ظاہر ہے 22 سال پرانی بات ہے. اس طرح مطلب ہے کہ یہ سلسلہ جو تھا الحمدللہ بڑھتا چلا گیا. تو اب کراچی کے پھر ہم باہر نکلے، سب سے پہلے کراچی سے نکل کر ہم نے خوف کی بدین کا دورہ کیا، اس کے بعد غالباً حیدرآباد کا دورہ کیا. تو یہ اس لیے میں اس کی تمید باندھی کہ دعوت اسلامی پھیلی، اور آپ جو اتنے سارے یہ تشریف لائے ہیں یہ سب کے سب قافلوں کی برکت ہے. یہ دعوت اسلامی جو ٹھاٹھے ماتا وہ سمندر الحمدللہ بن گیا، یہ ڈائریکٹ فیضان رضا ہے، یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے، فیضان اولیاء ہے. تو اب مدنی قافلہ کوس پر آ جائیے کہ قافلوں کے ذریعے الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے گویا 42 ممالک میں پھیل چکا. تو اب میں کہوں کہ نہیں صاحب عالم کورس کرو، سب درس نظامی پڑھو، تو شاید آپ سارے بھاگ جاؤ، اکا دکا ہی بچے کہ آپ کو اتنا وقت نہیں ہو سکتا. اچھا اسی طرح میں کہوں کہ علم فقہ پڑھو کہ یہ سب سے افضل ہے، عربی زبان سیکھو سب سے افضل زبان ہے، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی نہ روکے. اور اگر میں قافلے 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 کرتا رہوں تو میں آپ کے جذبات سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آپ نے تعاون کیا اللہ کی مدد سے تو متعدد مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوں گے. تو یوں مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے، اور مدنی قافلہ کورس سے بھی پیار ہے کہ مدنی قافلہ کورس میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں دین کو پھیلا سکتے ہیں. مدنی قافلہ کورس کرو، بے شک عالم کورس بھی کرو لیکن مدنی قافلہ کورس ضرور کرو تاکہ آپ کو قافلوں میں سفر کرنا اور سفر کے لیے دوسروں کو آمادہ کرنا آ جائے. مدنی انعامات پر عمل کرنا یہ بھی مدنی قافلہ کورس میں سکھایا جاتا ہے، اور مدنی انعامات پر عمل کروانا یہ بھی مدنی قافلہ کورس میں سکھایا جاتا ہے. تو یہ جب طریقے آپ سارے سیکھ لو گے انشاءاللہ عزوجل اور مطالعہ کرو گے تو آپ کو بہت کچھ آ جائے گا شاید. تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان سیکھ لے, شاید میں غلط نہیں ہوں, عربی زبان سیکھ لے, دین کے ضروری احکام باہر شریعت سے سیکھ لے, فتح رضویہ شریف کا مطالعہ بھی کرے بے شک فقہ سیکھنے کے لیے, اور اپنے باطن کی صفائی کے لیے احیاء العلوم سیکھ لے. دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی شاید ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا حافظہ مضبوط ہوا اور آپ نے فتح رضویہ اور باہر شریعت کو اگر اپنے اندر اتار لیا, شاید بڑے سے بڑا مفتی آپ سے پہنچ نہیں سکے گا. میں نے جو آپ کو کتابوں میں نام دے دیے وہ ان کو پڑھے جائیں, آپ دیکھیں آپ کو کتنا علم حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ. باہر شریعت یہ عالم بنانے والی کتاب ہے, فتح و رضویہ مفتی بنانے والی کتاب ہے, اور احیاء العلوم مومن کامل بنانے والی کتاب ہے. بلکہ اگر کسی عالم نے احیاء العلوم نہیں پڑھی تو میں کچھ بولتا نہیں. بارہ احیاء العلوم اگر سدھرنا ہے تو پڑھنا پڑے, گول کے پی لو اور اس کو مطالعے میں رکھو, آپ کا رواں رواں شد رونے لگے گا کہ آج تک ہم اندھیرے میں تھے, کو پتا چلے گا مطلب. ان شاء اللہ عز و جل آپ انسان کامل یعنی مومن کامل بنیں گے احیاء العلوم پڑھ کر ان شاء اللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
مدنی قافلہ کورس کرنے والے اسلامی بھائی کو اپنا کردار کیسا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے قرآن پاک میں لم تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ان پر خود بھی عمل کرتے ہوں. اگر مدنی قافلہ کورس والے اپنا کردار خدا نہ خواستہ داغدار رکھیں گے تو پھر وہ مدنی نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. لہذا مدنی قافلہ کورس کو مدنی انعامات کی چلتی پھرتی تصویر ہونا چاہیے, کیونکہ مدنی انعامات میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہی. تو مدنی انعامات کی چلتی پھرتی تصویر اگر مدنی قافلہ کورس والا بن گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدینے کی بہاریں ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
تعلیم یافتہ اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کیسے کی جائے؟
تعلیم یافتہ کی تعریف کیا ہے؟ سب سے بڑا تعلیم یافتہ تو عالم ہوتا ہے, عالم سے پھر جوں جوں بڑا عالم کہ مدرس ہوتا ہے وہ بہت تعلیم یافتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ عالم ہی نہیں بلکہ عالم گر ہوتا ہے, عالم بنانے والا. مفتی ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا تعلیم یافتہ ہوتا ہے, پھر شیخ العدیز, پھر بڑھتے چلے جائیں گے علی حضر القیاس. ایک تو یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے, ان پر کس طرح کام کیا جائے. پھر یہ کہ اگر آپ کی مراد دنیاوی تعلیم یافتہ جس کو ایجوکیٹڈ طبقہ بولتے ہیں شاید, تو یہ مطلب ان پر کس طرح کوشش کی جائے. تو اگر علماء پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے اہل علم چاہیے کہ اپنے اندر ایسے علماء ہوں جو ان علماء پر انفرادی کوشش کے ذریعے وہ آسانی سے آپ کے بیان سننے نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کے بیان سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی بلکہ ان کو وسا بسائیں گے. یہ یوں بول رہا ہے یوں بول رہا ہے, جبکہ حدیث میں یوں لکھا, ان کو عربی متون یاد ہوں گے تو اس لیے وہ کنفیوز ہوتے رہیں گے, تو وہ آپ کے بیان سننے میں دلچسپی نہیں لیں گے عوام کے بیان. انہیں عالم کو بعض لوگ معاذ اللہ بول دیتے کہ یہ مغرور ہے اجتماع میں نہیں آتے. میں اس کی مطلب میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اس کو مطلب آپ کے بیانات میں مزہ نہیں آتا, ان کی تشفی نہیں ہوتی بلکہ آپ کی اغلاط وہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ یوں بولتا ہے, اس کو تلفظ بھی غلط, عربی کا فلاں لفظ بولا تو اس نے مطلب اس میں بھی یہ لغت کی غلطی کھائی, تو اس طرح وہ پھر وہ سنتے نہیں. تو ان پر مطلب یعنی کہ ہمارے اندر کے جو اہل علم اسلامی بھائی ہیں وہ انفرادی کوشش کریں, ان سے ملاقات کر کر کے دعوت اسلامی کے فوائد ان کو بتائیں. تو جب وہ دعوت اسلامی کی اہمیت ان کے اندر اجاگر ہو جائے گی نا تو پھر وہ آ کے بیٹھ جائیں گے, وہ بیٹھیں گے بھی کام بھی کریں گے, قافلے میں سفر بھی کریں گے. اور ایسے علماء ہیں جو الحمدللہ قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں, غوث صاحب کام بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، اس طرح کے ہیں. تو وہی مطلب ہے لے کے وہ ہم جنس جو ہوتا ہے نا، ہم جنس کو اپنے قریب لانے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہوتا ہے پڑھا لکھا، تو ان کو بھی آپ کو قریب لانے کے لیے پڑھے لکھے سائے بھائیوں کو استعمال کرنا چاہیے. وہ ان کے ساتھ جب انگلش میں ٹاکنگ کریں گے تو وہ ان کو اپنا ہم جنس محسوس کریں گے کہ ہاں بھائی یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس طرح مطلب وہ اٹریک ہوں گے اور قریب آئیں گے. جیسے اپنے یہاں گونگوں میں کام ہوتا ہے، تو گونگوں میں دعوت اسلامی کام ہے الحمدللہ، جگہ جگہ گونگوں کے حلقے بھی لگتے ہیں. کراچی میں بھی بہت بڑا حلقہ لگتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں گونگوں کا، تو اس میں ہم نے جو اسلامی بھائی رکھے ہیں وہ حقیقت میں گونگے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے وہ گونگوں کی زبان سیکھی. اس کے بھی مطلب باقاعدہ ادارے کھلے ہوئے ہیں جو گونگوں کو سکھاتے ہیں بات چیت کرنا، اس کی کتابیں آتی ہیں باقاعدہ. تو وہ پھر گونگوں کی لینگویج میں وہ بات چیت کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ایسے اشارے، کیونکہ گونگے بھی ہوتے ہیں اور عام طور پہ گونگا جو پیدائشی گونگا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے، تو نہ بول سکتے نہ سن سکتے ہیں، ان کو بیان کیسے سنایا جائے. تو یہ جب بیان ہوتا ہے تو وہ گونگا نما اسلامی بھائی وہ ان کے سامنے اس طرح ایکشن مطلب حرکات کرتے ہیں کہ وہ گونگے روتے بھی ہیں. سب سمجھ میں آتا ہے. ایک بار میرے سے بہت سارے گونگے ملنے آ گئے، ان میں ایک جو گونگا تھا اس کے بارے میں کسی نے مجھے اشارہ کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کا مذہب درست نہیں ہے. تو پھر میں نے اپنے وہ جو غیر گونگا اسلامی بھائی، گونگا نما اسلامی بھائی کہیں گے اس کو، ان کو میں نے کہا کہ ان کو یوں یوں بولو، نہ میں نے اس پر انفرادی کوشش کی. تو الحمدللہ جب اس کو توبہ کا کہا تو توبہ کے لیے راضی ہو گیا الحمدللہ، اس گونگے نے اپنی لینگویج میں توبہ بھی کر لی بد مذہبی سے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ گونگوں میں بھی اپنا کام ہے، گونگوں کے باقاعدہ قافلے بھی سفر الحمدللہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے. آپ کے شہروں میں بھی ہوگا، خاص کر مدینۃ الاولیاء ملتان کا تو مجھے پتا ہے، حیدرآباد کا پتا ہے، اور شہروں میں بھی ہے میرا خیال ہے، اور نہیں ہے تو شروع کیجیے. کہ یہ بھی ایک اچھا خاصا طبقہ ہے گونگوں کا بھی، ان بیچاروں کو بھی مطلب یعنی کہ ہمیں سنتیں سکھانی چاہیے. تو مقصد یہ کہ ہر ایک کو اس کے جیسا ہی مطلب یعنی کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے قریب لا سکتا ہے. جیسے کہ وہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ چھت پر تھا اور وہ قریب تھا کہ نیچے گر جائے گا اوپر سے، تو اب کیا کیا جائے کہ اگر اس کو پکڑنے کے لیے کوئی بڑا آ جاتا ہے تو بچہ پھر بھاگے گا اور بھاگ کر گر جائے گا نیچے. تو اس کے لیے مطلب ایک اور بچہ اس طرح بٹھا دیا جا، گرنے کا نہیں تھا مقام، تو بچہ جب بیٹھ گیا ادھر دوسرا بچہ، تو وہ جو گرنے کی طرف جا رہا تھا خطرے میں تھا، اس نے جب اپنے جیسا بچہ دیکھا تو وہ اپنے طور پر وہ اپنی بولی والی حرکتیں کرتا ہوا لڑکتا ہوا اس بچے کے پاس آ گیا، دونوں بچوں کو پکڑ لیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
عموماً 40 سے 50 سال کے اسلامی بھائیوں کو ماحول میں لانے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، انہیں ماحول سے کیسے وابستہ کیا جائے؟
یہاں ماشاءاللہ 7-7 برس کے بھی بزرگ موجود ہیں، 50 سال والے بھی 40 سال والے بھی یہاں موجود ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس کام کرنے والے زیادہ نوجوان ہیں تو وہی ہم جنس کو لیتا ہے، ہم عمر کو اپنی طرف جلدی متوجہ کر لیتا ہے. تو اب یہ ہمارے 50-60 سال کی عمروں والے ایکٹیو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان عمروں والے بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ کہ نوجوان کے مقابلے میں یہ جو عمر رسیدہ بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ دیکھا کہ ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، یہ تجربہ ہے میرا کہ اگر عمر رسیدہ کو پکڑ لیں اور اس کو قافلے میں لے جائیں تو پھر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی تو سارا قافلہ پھر اس کو سنبھالتا ہے. اب اگر جوان پر کوشش کی گئی اور جوان جو ہے وہ ماحول میں رہ کر ادھیڑ عمر پر پہنچے گا، بوڑھا بنے گا، وہ پھر اس کا ذہن بنا ہوا ہوگا، وہ پھر لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، بلکہ کوئی ایسا بابا ٹکر بھی گیا تو اس کو وہ سنبھال لے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک المیہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی گندی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ امردوں پر بہت کوشش کرتے ہیں، تو امردوں پر ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کا بہت بڑا برا وار ہے کہ وہ شیطان اس کو ذہن دیتا ہے کہ اس کو دعا سکھا، اس کو ماحول میں لیا، اس کو نمازی بنا، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے اس کو. تو امرت کے بجائے اس کو چاہیے کہ کسی غیر امرت پر کوشش کرے، شیطان کے دھوکے میں لائے. اس میں امرت کا بھی چاہے کوئی قصور نہیں، لیکن بہرحال بڑے کا قصور زیادہ ہے. اور اگر کوئی امرت دیکھے کہ کوئی بڑا اس میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس امرت کو چوکنا ہونا چاہیے، یعنی جس کی داڑھی نہیں نکلی یا ایک مٹھی سے ابھی کافی چھوٹی نکلی ہے اور باریک باریک داڑھی ہے، بھورے بھورے بال ہے، تو وہ عام طور پہ امرت ہوتا ہے. یعنی کہ 22 سال تک تقریباً امرت ہوتا ہے عام طور پر، یہ پنجاب اور کراچی کے ماحول میں. بلوچستان میں 18 سال کے بھی غیر امرت ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی آ جاتی ہے، سخت چمڑی ہوتی ہے، محنتی لوگ ہیں. اسی طرح مالداروں کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی دیر تک امرت اس لیے رہتے ہیں کہ محنت مزدوری کی ان کی عادت نہیں ہوتی. اب یہ کہ ہر ایک اپنے دل پر غور کرے کہ اس میں کس طرح کی وہ کشش پاتا ہے اور اس سے بچے، ورنہ امرت کی دوستی جو ہے نا، امرت کی کشش اور اس کے مطابق عمل کرنا کہ امرت کو ساتھ گھمانا، یہ مطلب جہنم میں جانے کا شارٹ کٹ ہے. کہ آپ کو آخر تک یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ غلط ہیں، شیطان آپ کو اسی جھانسے میں رکھے گا کہ تو تو اس کی بھلائی کر رہا ہے، اس کو نیکی کے راستے پر لا رہا ہے، تو نے اس کو نمازی بنا دیا، تو ماحول میں لے آیا. لیکن وہ ماحول میں آ جائے گا، وہ جنت میں بھی ہو سکتا ہے چلا جائے آپ کی کوشش سے، لیکن آپ ہو سکتا ہے جہنم کی طرف نکال دیے جائیں، اللہ نہ کرے. اس لیے مطلب اس معاملے میں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. نہ امرت کو یہ بھی کہیں کہ تو بھاگ جا، میں تیرے پر کوشش نہیں، اس کا دل بھی نہ دکھائے. اپنے طور پر مطلب یعنی کہ سرک جا، اور بہت سارے سنبھالنے والے مل ہی جاتے، سنبھال ہی لیتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ڈیڑھ یا دو سال کا بچہ اگر نمازی کے آگے آ جائے تو کیا سجدہ کرتے وقت اس کو ہٹا سکتے ہیں؟
ہم مطلب کوئی ایسا فعل، یہ اصول یاد رکھ لیا، نماز میں ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو مباح ہے، ہر وہ عمل قلیل نمازی کے لیے مباح ہے جو کہ اس کے لیے مفید ہو، ہر وہ عمل قلیل نمازی کے لیے مباح ہے جو اس کے لیے مفید ہو. تو بچہ ہو یا کوئی بھی چیز ایسی گر گئی جس سے اب سجدے میں آپ کو رکاوٹ پڑے گی، تو اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح دھکیل دیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
احترام مسلم کا جذبہ کیوں کر بیدار ہو سکتا ہے؟
تو جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، جس چیز کا بھی جذبہ حاصل کرنا ہو. تو احترام مسلم کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے احترام مسلم کے فضائل جاننے ضروری ہیں اور ان کے قبائح جاننے ضروری ہیں. تو جیسے ماں باپ کی اہمیت جن کو نہیں پتا ہوتی وہ ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، اور جن کو ماں باپ کی اہمیت کا پتا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتے ہیں. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی امام والا ماں باپ کو ستاتا ہو تو آپ اس کی مثال نہ لیجئے، آپ ان کی مثال لیجئے کہ جن کے ماں باپ جن کو ستاتے رہے اور پھر بھی وہ کما کر کھلاتے ہیں، یار میری ماں ہے میرا باپ. یہ ہمارے پاس واقعات ہیں کہ ماں باپ نے واقعی زیادتیاں کی ہوں، لیکن وہ ماں باپ سے صرف اس لیے بنا کر رکھتے ہیں کہ یار شریعت میں حکم ہے کہ ماں باپ ظلم کرے تب بھی اوف نہ کرے، قرآن پاک میں بلکہ. تو اس لیے مطلب اہمیت, تو احترام مسلم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے رسالہ جو ہے بیان احترام مسلم ملتان میں ہوا تھا, اس کا رسالہ بھی بیان کا چھپ کر آ چکا ہے, اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے اندر احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر دعوت اسلامی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا, اتنی ترقی کر جائے گی. احترام مسلم کی کمی ہے, اس وجہ سے ہر جگہ فساد ہوا کہ مسلمان وہ, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, اس کی جان و مال محفوظ ہو. لیکن آج مسلمان ایک دوسرے کو جھاڑتا ہے, یا داڑھی مانے والے جھاڑتے ہوں گے, ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہوں گے, گھورتے ہوں گے, جھڑکتے ہوں گے, کسی کو لفٹ دیتے ہوں گے, کسی کو دھکا مارتے ہوں گے, کسی سے محبت سے پیش آتے ہوں گے اور کسی کو گھرکی ڈالتے ہوں گے. یہ ہوتا ہوگا کہ داڑھی امامہ فوری طور پہ آ جاتا ہے جذبے کے تحت, لیکن اندر کا جو نظام ہے نا, باطنی نظام, اس کو درست ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے. اب جس کی زندگی 35 سال تک گناہوں میں گزری, اب اس 2-4 سال ماحول میں رہا بھی تو وہ کیسے بااخلاق بن جائے گا؟ بن جائے تو بن جائے, ورنہ نہیں بنتا. غصہ اس کی عادت جاتی نہیں ہے, یعنی کہ لاکھ بندہ روتا ہے پھر, یار یہ میں نے کیا کر دیا, مجھے غصہ کیوں آیا, لیکن پھر جب گھومتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, کیونکہ غصہ بعض اوقات عقل پر غالب آ جاتا ہے. تو جب غصہ عقل پر غالب آ گیا تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا, وہ نہ کرنے کا کر دیتا. ایک بار ملاقات میں میرے پاس لائن میں لگ کر ایک سفید داڑھی والا شخص آیا, بہت افسردہ تھا. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے پیرول پر چھوٹا ہوں ضمانت پر, لیکن اب فلاں تاریخ کو پھر میری پیشی ہے, اور اس کو خطرہ تھا کہ شاید پھانسی لگ بھی گئی ہو, کہ اب بچنا مشکل ہے. وہ لپٹ گیا مجھ سے, بس رونے لگا کہ مجھے بچا لیجئے, مجھے بچا لیجئے, مجھے توبہ کرا دیجئے. اب اپنے کیا کر سکتے, توبہ تو کر ہونی چاہیے, لیکن مطلب یہ کہ جب بیوی بچوں کو اس نے قتل کیا, یقیناً اس پر غصہ ہی تو غالب ہوگا نا. یہ کتنے غصے والا آدمی ہوگا کہ جس نے بچے چھوٹے اپنے قتل کر دیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے میں, یہ تو میرے کو یعنی کہ میرا روزمرہ کا معمول, یہ نہیں روز روز نہیں آتے, لیکن آتے رہتے سے کیسے کہ بہت غصہ آ گیا تھا, بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب کوئی راستہ ہے؟ پوچھتے ہیں مجھے, اب کوئی نکل سکتی ہے صورت؟ یہ تو 1-2-3 کیا, اس وقت سوچا جا سکتا تھا صورت ٹھیک, اب تو فائر ہو گیا, گولی لگ گئی, اب کیا, بندہ تو گر گیا. تو غصہ تو یہ عادت سے نکلتی نہیں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عزوجل فرق پڑتا رہے گا. تو احترام مسلم کا رسالہ پڑھیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہدیہ صرف 3 روپیہ, مکتبۃ المدینہ. زیادہ تعداد میں لے کے اس کو بانٹو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
باطنی نظام درست کرنے اور تقویٰ پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
آج کل دراصل صحبتیں نایاب تھی ہیں, اچھی صحبت ملنا بہت مشکل ہے, کہ یہ نظام زیادہ تر صحبت سے درست ہوتا ہے. اب صحبتیں اچھی کم رہ گئیں اور شناخت نہیں ہے, لوگ مطلب یعنی کہ بعض اوقات اچھی صحبت سمجھ کر جاتے ہیں. اس لیے مطلب اس وقت باطنی نظام کو درست کرنے کا بہتر ذریعہ میرے پاس تو مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلے میں سفر. اس سے واقعی میں اگر کوئی کرے اس کو پوچھو, اس سے بہتر میری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ صحبتیں بہت ہی کم رہ گئی ہیں. اولیاء کرام جو پہلے جس طرح منظر عام پر ہوتے تھے, اب نہیں, اب بہت کم ہے, لیکن ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے مطلب امارات میں ایک عرب صاحب ہیں, اہل ذوق ہیں, بہت پکے الحمدللہ اہل سنت ہیں, دعوت اسلامی کے بہت معیب ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ میں, اور اسی دن وہ یمن سے آئے تھے, یمن میں کسی پہاڑی کا وہ بتا رہے تھے کہ اس پہاڑ پر ایک بزرگ تنہا عبادت کرتے ہیں اور وہ ہرا امامہ اور ہرا لباس پہنتے ہیں. عاشق رسول ایسے ہیں کہ روزانہ ان کو سرکار کی زیارت ہوتی ہے اور جس دن زیارت نہ ہو اس دن روتے. پھر انہوں نے ان کی مجھے تصویر بھی بتائی. وہ آنکھیں اس بزرگ کی اور اس کا چہرہ اتنا اٹریکٹیو پرکشش تھا کہ واقعی اللہ یاد آ جائے. اور اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا جی چاہتا ہے کہ میں خود یمن جاؤں اور اس کی زیارت کروں اور ان سے دعائیں مغفرت کروں. کیونکہ میرے کو یہ ذہن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. میں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات پڑھے کہ جب کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کے بارے میں اس نے رن جمے کہ یہ مقبول ہے تو اس سے کوئی دنیا کی دعا نہ کروائی جائے, اس سے دعائیں مغفرت کروائی جائے. امام میرے آقا اعلی حضرت مینا شریف میں اپنا واقعہ لکھتے ہیں, دوسرا حصہ ملفوظات کا آپ کے اس میں, کہ میں مینا میں گیا جب سفر حج میں, مینا کی مسجد خائف میں. ان دنوں پبلک نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل پبلک ہوتی ہے حج میں. جب سفر آسان ہوں گے, پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے, تو دوپہر کا وقت تھا اور مسجد میں لوگ نہیں تھے. تو پہلی صف میں ایک صاحب ہے, وہ سر جھکا ہے مراقبے میں سے, اور مجھے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز سنائی دینے لگی. تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب اولیاء کرام ذکر اللہ کرتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کی اسی بھن بھناٹ کی آواز بلند ہوتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پہلی صف میں, ہو نہ ہو یہ ولی اللہ. اب ولی را ولی می شناسن, اس نیت سے کہ یہ مل کے میرے مغفرت کی دعا کرے. میں آگے ابھی اس کے پاس پہنچ, اس سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کرنے لگا, یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما. دعا کر کے اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا. تو میں بھی سمجھ گیا کہ بزرگ ابھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, لو لگی ہوئی ہے ان کی, اور انہوں نے اسی لیے مجھ سے, ان کی بزرگی بھی پکی ہو گئی کہ یہ میرے دل کی بات جان گئے کہ پیچھے کوئی آ رہا اور دعائیں مغفرت کروانے آ رہا. تو انہوں نے میرا کام کر دیا, دعائیں مغفرت کر دی. اور یہ ملنا اس وقت پسند نہیں کر رہے تو میں بھی ان کو کیوں مطلب ڈسٹرب کروں, تو اس لیے میں بھی الٹے پاؤں پلٹ گیا. اعلیٰ حضرت اللہ انہوں نے فرمایا بھی غالباً کہ مطلب دعائیں مغفرت کروانی چاہیے بزرگوں سے. اب جو آدمی 1000 روپے دے سکتا ہے اس سے آدمی 10 روپے 20 روپے کیا مانگے؟ تو مغفرت اربوں روپے سے بھی نہیں ہوتی, خربوں روپے سے بھی نہیں ہوتی, کورے چیک سے بھی نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت سے. تو ایک ایسا شخص کہ اس کی دعا سے مغفرت کا چانس ہے کہ جو اربوں خربوں روپے میں جو کام نہیں ہو سکتا وہ اس کی زبان چل گئی اور اپنا کام ہو سکتا ہے. تو اب اس کو کیا بولیں کہ میری نوکری لگ جائے تو میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں, تو میں مطلب کالج کے امتحان میں پاس ہو جاؤں, تو میری دکان میں برکت ہو جائے. تو یار یہ کہو نا کہ دعا کر دو کہ میری مغفرت ہو جائے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا میں یمن جانا چاہتا ہوں, دل چاہتا ہے کہ میں اس بزرگ کو ڈھونڈوں اور عرض کروں کہ بس میری مغفرت آپ کروا دیجئے, اور اگر وہ میرے لیے دعا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے. باقی اور کیا کشش ہے اپنی؟ یہ ذہن مطلب ہم سب کا ہونا چاہیے, اللہ کرے ایسا ذہن.
ہم سب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں.
آپ سب میری مغفرت کی دعا فرمائیں کہ یا اللہ الیاس قادری کی مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, یا اللہ بخشے بخشائے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی بس صحبت جو آج کل نایاب سی ہے, نایاب نہیں کہہ سکتے کمیاب ہے, تو تقویٰ اس کی صحبت میں پیدا ہوگا کہ جو خود صاحب تقویٰ ہو. خالی باتیں کرتا ہو لمبے چوڑے لیکچر دیتا ہو تقویٰ کے, اس سے تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. وہ خود صاحب تقویٰ تو پھر سونے پہ سوانا ہوگا. تقویٰ مت کے شبوہات سے بچ, شبوہات سے بچنا. تقویٰ کے معنی اللہ کا ڈر, یہ بھی ہوتا ہے نہیں بالکل ہی ہوتا ہے نہیں بالکل ہی ہے. اللہ کا ڈر نہ ہو تو مسلمان ہو نہیں سکتا نا. اللہ کا خوف تو مطلب لینے کے ضروری ہے. تو تقویٰ کے معنی اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے. تقویٰ اس کو بھی کہتے ہیں کہ حرام کے ساتھ ساتھ شبہات سے بچنا, یعنی جس چیز میں شبہ ہے اس سے بھی بچے. تو اب اس دور میں تو بظاہر ایسا تقویٰ کے شبہات سے بچے, میں تو کوئی غار میں یا وہ یمن میں پہاڑ میں جس کا پتہ لگا آپ نے, وہ پتہ کیا اب سنا ہے واقعہ بھی اس طرح کے ہوں گے ہزاروں, جیسے تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں قصے پڑھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ اب بھی موجود ہوں گے کہ وہ پہاڑوں میں غاروں میں جنگلوں میں جانوروں کے جھنڈ میں مطلب وہ پڑے رہتے ہوں گے جن کو مطلب جانور بھی سلامیاں دیتے ہوں گے. تو وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں نا, ہم گزرتے بھی ہوں ایسے لوگوں سے تو ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ واقعی ولی اللہ ہے. آپ کو اس میں کوئی پان والا ہے وہ ولی اللہ ہو, کوئی قصاب ہے وہ ولی اللہ ہو, کوئی مطلب سبزی فروش ہے وہ ولی اللہ ہو, پتا نہیں چلتا. کیونکہ جس کا ڈھول بچتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا معاملہ اس کا. جس کی شہرت بہت ہے کہ لاکھوں لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اس کی چوما چاٹی کرتے ہیں, صاحب اس کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتے ہیں, تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے. تو یہ اہل ظاہر جو ہے نا ایسوں کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسوں کا پہنچا ہوا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایسا شخص کے جس کے پیچھے لوگ ہوں وہ ریاکاری سے اگر اپنے آپ کو بچا لے, تکبر سے بچا لے, غصے پر قابو کر لے, اپنی نگاہوں اور زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت بڑا بہادر ہے. لیکن ایسے شخص کا ان گناہوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ترین ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جس کی شہرت ہو اس کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے, اور لوگ جس کی حقارت سے جس کو دیکھتے ہوں اس کا مردود ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے, شریعت کا پابند ہے, تو مطلب جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں غالباً کسی نے عرض کیا کہ حضور دہلی میں آج کل گناہ بہت بڑھ گئے ہیں مسلمانوں میں, نظام درہم برہم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کا جو دہلی کا قطب جو ہے وہ دہلی کا ابدال صاحب انتظام جو ہوتا ہے, تو دہلی کا جو مطلب جس کے انتظام سپرد ہے جس ولی کے, وہ مطلب لوز ہے ڈیلے. تو حضور بتائیے نا وہ ہے کون؟ تو فرمایا کہ وہ جو خربوزہ فروش پلیڑی لگاتے ہیں نا فلا جگہ, وہ آج کل صاحب انتظام ہے. اچھا, تو وہ ان کے پاس چلے گئے اور خربوزے وہ پھانکیں بنا کر چیرے بنا کر اس کی بیچتے تھے. تو وہ ایک پھانک لی اس سے کھائی, وہ تو پھیکی ہے وہ ڈال دیا, دوسری لی تیسری لی, کئی پھانکے لے لی اور مطلب پیسے بھی مطلب بس ایک دو ہی صدام چلتا تھا سکہ, جیسے آج کل وہ روپیہ اٹھنی بھی نہیں تو پچاس پیسے پچیس پیسے, تو پہلے وہ چھدام ہوتا تھا, وہ چھدام ایک دو چھدام دیے اور سارا خربوزہ اس کا بیکار کر کے وہ آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. پھر کچھ عرصے کے بعد دہلی میں مسلمانوں میں کافی یعنی کہ عمل کا جذبہ دیکھا اس شخص نے, تو پھر شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور آج کل تو مسلمانوں میں بڑی تیزی آ گئی ہے, مسجدیں آباد ہونے لگی ہیں. تو فرمایا کہ وہ اب جو صاحب انتظام جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. حضور اب کون ہے؟ بولا وہ فلا جگہ شربت کی ریڑی جو لگاتا نا وہ ہے, اس کے پاس پہنچے. وہ کہا کہ وہ کتنے کا؟ ایک چھدام کا گلاس دیجیے. تو نے پہلے چھدام دو, اس نے مطلب چھدام دیا شربت پیا, بولا پھیکا ہے. تو وہ تو اللہ والے تو سمجھ گئے کہ میرے چیک کرا, انہوں نے مطلب وہ شفقت سے ڈھول لگائی اور بولا کہ جب مجھے خربوزے والا سمجھا تو وہ چوک کر رہے ہیں. مطلب تو صاحب انتظام ہوتے ہیں جو ہمیں مطلب پتا نہیں ہوتا, ان میں پتا نہیں کون کون کس طرح کا بیٹھا ہو, کیسے کیسے اولیاء کرام بیٹھے ہو, ہمیں تھوڑی پتا چلتا ہے. بظاہر وہ ہر امامے میں یا ٹوپی شاہ ہے, رنگین شاہ ہے لیکن ولی یہ کیا پتا، امامہ اور یہ سفید لباس کوئی دین کے شرائط میں سے تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دعوت اسلامی کے اوائل میں ایسا ہوتا تھا کہ اجتماع وغیرہ میں پہلے ہمارے ذمہ داران نئے نئے اسلامی بھائیوں کو ڈھونڈ کر ان پر انفرادی کوشش کیا کرتے تھے، مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ معاملہ برعکس ہے؟ یہ پاگل ہوگا سارے آ کے بیٹھ گئے ہزاروں میں. یہ حقیقت کہتا ہوں انفرادی کوشش کا نتیجہ نہیں. خالی اعلان تو اتنی مخلوق، وہ بھی وہ کوئی پشاور سے آ رہا ہے تو کوئی لنڈی کوتل سے آ رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں مطلب مرکز الاولیاء سے آ رہا ہے تو ٹرینیں چل رہی ہیں. ایک ایک پر ان لوگوں نے کوشش کی ہوگی، ان کو مطلب چھٹیاں دلوائی ہوں گی، ماں باپ سے اجازتیں دلوائی ہوں گی، نوکریاں چھڑوائی ہوں گی، دکانیں بند کروائی ہوں گی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت جمع. تو یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ کسی نے سوال لکھا ہوگا تو اس نے بےچارے نے اسے انفرادی کوشش چھوڑ دی ہوگی، تو پھر اس نے آئینے میں دیکھا ہوگا تو اس کو سب اپنی شکل نظر آئے گی، سب ایسے ہی ہیں آئینے میں جتنے بھی ہیں، تو آئینے میں وہ خود اپنے آپ کو دیکھ کر بھول گیا ہوگا. الحمدللہ مطلب کام پہلے سے بہتر ہو گیا، انفرادی کوشش بڑھ گئی ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع جو ملک بھر سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ روز روز نہیں ہوتا. یہ جب سے الحمدللہ مرکزی مجلس شورا ماری سے وجود میں آئی، پھر الحمدللہ صوبوں کی انتظامی کابینہ ہے، پہلے انتظامی کابینہ ہے شورا سے پہلے نہیں تھی، یہ اتنی انتظامی کابینہ بنی. بلوچستان کی الحمدللہ انتظامی کابینہ بنی، سرحد کی بنی، پھر شہروں کی مجلس مشاورت جگہ جگہ بنی ہے، اور ہزاروں ذمہ داران الحمدللہ کا اضافہ ہوا ہے ہماری مجالس کی ترکیب کے بعد. تو اس طرح کام بہت سسٹمیٹک ہو گیا ہے، دعوت اسلامی کا کام بہت بڑھ گیا ہے. ان مجالس سے پہلے کراچی میں غالباً مہینے کے 50 قافلے بھی سفر نہ کرتے ہوں، میرے خیال میں نہیں کرتے ہوں گے 50 قافلے بھی سفر. اب مطلب پچھلے 3 ماہ کی رپورٹ جو مجھے ملی ہے تو اس کا میں نے حساب لگایا تو تقریباً مہینے کے 425 قافلے فیضان مدینہ میں جو حساب آتا ہے قافلوں کا اس سے سفر کرتے ہیں. پورے ملک میں سے قافلے ان مجالس کے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ 500-600 سے زیادہ سفر کرتے ہوں، مشکل ہے 500 قافلے تو حد ہو گئی اگر پورے ملک میں سالانہ سفر کرتے ہوں 500. اور اس وقت میرا جو معلومات ہے 10 سے لے کر 12 ہزار قافلے الحمدللہ سالانہ تقریباً سفر کرتے ہیں. تو کام مطلب ڈبل ٹریبل چوبل یہ کچھ نہیں، کئی گنا بڑھ گیا. مجلس کو برکت ہے الحمدللہ، اور انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے. قافلے کے لیے اسلامی بھائی تیار عام طور پہ انفرادی کوشش کے ذریعے ہوتے ہیں، اعلانات سے نہیں ہوتے. اعلانات تو پہلے بھی ہوتے تھے، اچھے اچھے مقرر اسٹیج پر اب بھی خطاب فرماتے ہیں، پہلے بھی خطاب کرتے تھے، لیکن ان اسٹیجز کے ذریعے خطابات کے ذریعے کتنے نمازی بنے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے کیسے کیسے مجرموں کو تہجد گزار بنا دیا یہ بھی آپ جانتے ہو. جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ پنج وقتہ نمازی بن گئے، آپ کے سامنے ہی ہے نا. کیسے کیسے ماڈرنوں کو سر پر امامہ باندھنا، اہل علم کہاں باندھتے تھے اور اب بھی کتنے باندھتے ہیں. ان نوجوانوں کو دعوت اسلامی نے سر پر امامے بنوا دیا، یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے الحمدللہ. تو انفرادی کوشش کے یہ نتائج ہیں، تاہم خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جو انفرادی کوشش میں کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انفرادی کوشش کرتے ہی رہیں کرتے ہی رہیں کرتے ہی رہیں، ورنہ کیے کرائے کام کو بگڑتے دیر بھی نہیں لگتی، پانی پھرتے کوئی مطلب ہے کہ دیر نہیں لگتی. لہذا انفرادی کوشش کو مزید تیز تر کرتے رہنا چاہیے.
یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ فلاں شخص لباس انسانی میں فرشتہ ہے؟
یہ محاورہ ہے، اور اگر کسی نیک آدمی کو فرشتہ صفت کہہ دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
آپ کو کون سے جانور کا گوشت سب سے زیادہ پسند ہے؟
کون سے جانور کا گوشت پسند ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو جو پسند ہے میری محبت کو وہی پسند ہے. مچھلی بھی آپ نے تناول مائی ہے. ایک جیش موقع پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ بہت بڑی مچھلی دریا نے پھینک دی, تو صحابہ اکرام بھوکے تھے, تو بہت بڑی مچھلی دریا نے پھینک دی تھی ان کے لیے, تو ان کو انہوں نے کھایا. ہڈی اس کی اتنی بڑی تھی گوشت مچھلی کی کہ اس کے نیچے سے دو سوار گزر گیا, اتنی بڑی. تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی. پھر کچھ گوشت لے کر وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے, سرکار سے عرض کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہمارے ساتھ, تو فرمایا کہ اگر گوشت ہے تو مجھے بھی کھلاؤ. یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا اور آپ نے مچھلی کا گوشت تناول فرمایا. خرگوش کا گوشت بھی سرکار نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم. مرغی کو بھی نوازا ہے سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کا گوشت بھی کھایا. اچھا یہ یاد رکھیے, جہاں بکری کہا جائے اور بکری سے مراد مادہ بھی ہے بلکہ نر مادہ دونوں شامل ہیں, بکرا بھی ہے, دمبا بھی ہے, دمبی بھی ہے, بھیڑ بھی ہے, بیڑا بھی ہے. جیسے گائے, تو گائے کا گوشت بولے تو اس میں بیل بھی شامل ہوتا ہے, بچڑا بھی شامل ہوتا ہے, بھینس بھینسا سب آ گئے اس میں گائے کے گوشت میں. اونٹ کا گوشت کہیں تو اونٹنی بھی آ گئی اس میں, مرغی کا گوشت کہیں تو مرغا بھی آ گیا. بلکہ پنجاب میں رحیم یار خان ضلعے کی طرف ہم نے دیکھا ہے, جیسے ہمارے یہاں مرغی کہتے ہیں وہ مرغا کہتے ہیں ادھر, اگر میں غلط نہیں ہوں. ہوٹل میں پہلے جب قافلہ لے کر جاتے تھے تو گوشت ہوٹل والے بولتے تھے کہ جیسے آلو بھاجی مرغا اس طرح بولتے تھے. تو کتابوں میں بکری لکھا ہوا ہے پہلے سے, لیکن اب میرا خیال یہ کوڈ بدل گیا, ابھی اس طرح بدل گئی ہے بکری کی. اب ہمارے معاشرے میں بکری نہیں کہتے, بکرا کہتے ہیں, بکریا گوشت. مارکیٹ میں سب بکریا گوشت کہتے ہیں, تو اس لیے آپ میرا خیال بکری والے بکرا بولنا چاہیے. تو بکرا کا گوشت بکریا گوشت کہیں تو بکری اس میں شامل ہو جائے گی, بھیڑ بھیڑا دمبی دمبا سب شامل ہو جائے گا بکرے میں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ گوشت جب طلب کیا تو فرمایا کہ دستی دو. آپ کو دستی پیش کی گئی, دستی یہ حصہ ہوتا بازو والا, ہاتھ کی طرف کا گوشت سمجھ لو. تو بکرے کی دستی پیش کی گئی, تو دوسری طلب فرمائی تو دوسری بھی پیش کی گئی, تو پھر تیسری بار جب طلب فرمائی تو عرض کیا گیا کہ دو سے زیادہ تو بس دستیاں ہوتی نہیں ہیں. تو ارشاد فرمایا میں جب تک طلب کرتا رہتا اور تم دیتے رہتے تو دستیاں نکلتی رہتی. ایک معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان کا اعجاز ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دستی کا گوشت, گردن کا گوشت اور کمر کا گوشت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا, جبکہ عوام الناس غالباً ران کا گوشت زیادہ پسند کرتی ہے. اور ران کا گوشت مجھے نہیں پسند فطری طور پر, کیونکہ اس میں ریشے بہت ہوتے ہیں اور دانتوں میں پھنستے ہیں. دستی کا گوشت اور گردن کا گوشت طبعی طور پر مجھے پسند ہے الحمدللہ, اور سرکار کی یہ پسند بھی ہے واللہ.